السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامات قیامت، تیسرا حصہ، جنگیں. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الملاحم، جنگیں، جیسے کہ ہم علامات قیامت پڑھ رہے ہیں اور ہمارا تیسرا حصہ شروع ہونے والا ہے اور اب کچھ ہی حصہ باقی بچا ہے، امید ہے تین چار کلاسز میں ہو جائے گا. اور وہی بات کہ یہ یاد دہانی ہمیں اپنے آپ کو کرانا ضروری ہے، جیسے کہ آج ہی ہماری کچھ ایک ملاقات تھی تمام انچارجز سے، تو اس میں یہی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو علامات قیامت ہے یا فتنوں کا دور، جو امام بخاری نے بھی ایک باب باندھا ہے اپنی صحیح بخاری میں باب الفتن کے نام سے، اور اس میں دراصل انہوں نے یہی باتیں، یہی والی احادیث اس میں شامل کی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی ہیں، جو خبریں ہمیں دی ہیں. تو ایکچولی وہ خبریں دینے کا مقصد کیا تھا کہ بس ہم اس کو سن کر ہائے واویلا مچائیں اور کہیں کہ یا اللہ کیسے ہوگا، ارے اللہ اب میں کیا کروں، اب تو قیامت آنے والی ہے اور سب طرف حالات ایسے خراب ہیں اور میں بس اس طرح سے پریشان ہوتی رہوں. تو پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل میں ان خبروں کا ہمارے نظروں سے گزرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان خبروں کو ہمارے لیے محفوظ کروانا، یعنی صحابہ کرام سے کہنا، یہ کس لیے تھا؟ تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں. جیسے ہی ہمیں ان فتنوں کے بارے میں خبر ملے، جب ہم اس دور سے گزر رہے ہوں اور جہاں ہم دیکھتے ہوں کہ جہل عام ہو چکا ہو، علم گھٹ چکا ہو، علماء کی اموات ہو رہی ہوں اور ہر طرف فحش، زنا، گناہ کے کام، ظلم، زیادتی، یہ سب عام ہو، تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے ایمان کو ہمیں بچانا ہے، اپنے ایمان کو ہمیں مضبوط تر کرنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ آؤ کچھ دیر بیٹھ کر یا کچھ دیر مل کر ایمان کو تازہ کریں. اور واقعی میں ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جتنی نیک لوگوں کی صحبت ہوگی، جتنا ہم نیکی کے کام کریں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا. تو اصل چیز کیا ہے کہ ان فتنوں کے دور میں یہ جو قیامت کی نشانیاں آج ہمارے آس پاس ارد گرد ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کے ذرائع پیدا کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، علم کی طرف توجہ بڑھائیں. جتنا زیادہ علم حاصل کر سکتے ہو، کم از کم علم حاصل کرنے سے کچھ تو آگہی آئے گی، کچھ تو. یقین جانیے بہت سارے لوگ یہ کہہ کر اس بات کو بالکل ہی جھٹلا دیتے ہیں کہ کیا کرے، علم حاصل کر کے عمل ہونا چاہیے پہلے. اور خاص طور سے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ علم کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے لیے نکلے ہیں، ان کو تو دیکھ کر خاص طور سے ایسے لوگ ضرور کہیں کہ ہائے سب طرف دیکھو کلاسز ہی کلاسز ہو رہی ہے، لیکن کچھ فائدہ نہیں، ساری بے عملی ہم کو نظر آتی ہے. یعنی الٹا ان کو ایک طرح سے ڈسکریج کریں گے، علم حاصل کرنے والوں کو، خود تو نہیں کر رہے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے. اور یہ ہائے واویلا مچانے سے کہ اچھا علم حاصل کر کے کیا فائدہ، عمل تو نہیں ہے، پہلے عمل ہونا چاہیے، عمل تو لوگ ہمیں کرتے دکھائی نہیں دیتے ہیں، ہر طرف کلاسز کھل رہی ہیں لیکن عمل کہیں نہیں، آپ کے یہ بولنے سے علم کی اہمیت کم نہیں ہو جائے گی. علم اپنی جگہ ہے اور علم کی فضیلت عمل سے پہلے ہے، یقین جانیے. کیونکہ عمل کب ہوگا؟ جب علم آئے گا. تو عمل بعد میں آتا ہے، پہلے علم آتا ہے. تو امام بخاری نے خود اس کے اوپر ایک باب باندھا ہے کہ علم کی فضیلت عمل کے اوپر. سبحان اللہ، کتنے انٹلیکچوئل پرسن تھے، ان کو معلوم تھا کہ لوگ ضرور اس طرح کے بہانے بنائیں گے، علم والوں کو ڈسکریج کریں گے، علم کی اہمیت گھٹ جائے گی. تو انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے اور اس میں احادیث لائے ہیں صحیح بخاری میں، اس عنوان کے تحت کہ علم کی فضیلت عمل سے اوپر ہے یا علم فضیلت والا ہے عمل سے. سبحان اللہ، بہت ہی اچھا ٹاپک ہے. تو بہرحال ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ چونکہ ہم علامات قیامت پڑھ رہے ہیں، ہم وہ خبریں پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایسے ہوگا. اور کچھ آپ دیکھیں گے اس میں ہم دو قسم کی نشانیاں پڑھتے ہیں، قیامت کی جو نشانیاں ہیں، دا سائن آف دا ججمنٹ ڈے، دو قسم کے ہیں، الاشراط الصغیر اور الاشراط الکبیر. چھوٹی چھوٹی نشانیاں جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ شروع میں آئیں گی، جو ایک ٹرینڈ کی طرح ہوگی، آپ کے ارد گرد، آپ کے اطراف میں، آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اس میں انسان کا مجموعی طور پر نقصان نہیں ہوگا، اور انسان اگر چاہے تو انفرادی طور پر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے. تو ایک ہوگی چھوٹی نشانیاں، اور جس میں سب سے پہلے نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے، جیسا کہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے، اور ایک ہوگی اشارات الکبیر، بڑی نشانیاں، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہوگی، 10 میجر نشانیاں آپ نے بتائی، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم اس میں کی پہلی نشانی دیکھ لو تو بس پھر یک کے بعد دیگرے 9 کا بھی انتظار کرو. یعنی ایک نشانی کے آتے سے ہی پھر وہ دوسری جو نشانی ہے، باقی کی 9 جو میجر سائنس ہیں، وہ فوراً یک کے بعد دیگرے پیش آتی چلی جائیں گی، اور پھر قیامت آ جائے گی. تو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ چھوٹی نشانیوں کی بات ہے، لیکن ہم جب مہدی کا ذکر پڑھیں گے، آگے ہمارا ٹاپک وہی آ رہا ہے، تو سمجھے کہ وہ ایک لنک ہوگا دونوں نشانیوں کے درمیان، کہ میجر اور مائنر جو سائنس ہوں گے ان کے درمیان مہدی کی جو نشانی ہوگی، امام مہدی کی نشانی، وہ ایکچولی ایک لنک ہوگی. یعنی اب چھوٹی نشانیاں ختم ہو جائے گی، امام مہدی ہوں گے، اس کے بعد بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو فتن سے محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ تعالی ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے والا بنا دے. ہم اپنی ذات کی اصلاح کر لیں، اپنی ذات کی اصلاح کریں گے تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ پورا معاشرہ سدھرتا چلا جائے گا. اپنے آپ سے شروعات کریں، اپنے گھر سے شروعات کریں، اور پھر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ سر اسی کو کبھی نہ بھولیں آپ، کبھی بھی نہیں. یہ ہم امت مسلمہ کی سب سے بڑی، سب سے مین ذمہ داری ہے، ہماری جاب ہے، یہ ہمیں نکالا ہی گیا اس کے لیے ہے. ہم میں سے ہر کوئی، آپ، میں، ہمارے بچے، ہمارے خاندان والے، سب ذمہ دار ہیں. ہم کو امت وسط بنایا گیا ہے، ہم کو خیر امت کہا گیا ہے، تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو آئیے دیکھتے ہیں، شروعات کرتے ہیں احادیث کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں جزیرۃ العرب، ایران، روم اور دجال کے مغلوب ہونے کی پیشگوئی فرمائی ہے. النافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغزون جزیرۃ العرب فیفتحوها اللہ ثم فارس فیفتحوها اللہ ثم تغزون الروم فیفتحوها اللہ ثم تغزون الدجال فیفتحوها اللہ. رواہ مسلم. نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے اور اللہ اسے فتح کر دے گا، پھر ایران سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی تمہارے ہاتھوں فتح کروا دے گا، پھر اس کے بعد روم والوں سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی تمہارے ہاتھوں فتح کر دے گا، پھر تم دجال سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کر دے گا. سبحان اللہ، اس سے ہمیں خوشخبری ملتی ہے کہ ٹھیک ہے، دجال تو آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور اس کی دوزخ جنت اور اس کی جنت دوزخ ہوگی، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ اس پر بھی مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مات کسرا فلا کسرا بعدہ واذا حلق قیصر فلا قیصر بعدہ والذی نفس بیدہ لتفیقن کنوزہما فی سبیل اللہ. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران کا بادشاہ کسرا مر چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا، اور جب قیصر روم کا بادشاہ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا. اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں ملکوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. سبحان اللہ، یہ حدیث حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی. الحمدللہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمام علاقے فتح ہو گئے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تمام دولت مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اور اللہ کے رسول کے زبان سے دی گئی خبر تھی، تو کیسے نہ سچ ہوتی. قیامت کے قریب اغلباً، یعنی دا موسٹ، زیادہ تر، اکثر، بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے گا، یعنی موسٹ پروبیبلی. اس کے بعد ترکی فتح ہوگا، جس کے فوراً بعد دجال نکلے گا. واللہ اعلم بالصواب. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران و بیت المقدس خراب و یسرب و خراب و یسرب خروج الملحمۃ و خروج الملحمہ فتح قسطنطنیہ و فتح القسطنطنیہ خروج الدجال ثم ضرب بیدہ علی فخذ الذی حدثہ او منکبہ ثم قال ان ھذا لحق کما انک ھاہنا او کما انک قائد یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. رواہ ابو داؤد. حدیث حسن ہے یہ، ایکچولی حسن حدیث بھی صحیح کا درجہ رکھتی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث بنے گی، اور مدینہ منورہ کی خرابی سے جنگوں کی ابتدا ہوگی، اور جنگوں کے ظہور کے بعد قسطنطنیہ کانسٹنٹین اوپل، جس کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے استنبول، فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ معاذ رضی اللہ عنہ کی ران یا کندھے پر مارا اور فرمایا، یہ بات اسی طرح یقینی ہے جس طرح تیرا وجود یہاں یقینی ہے، جیسے تیرا یہاں بیٹھنا یقینی ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور یہاں پر اس میں وضاحت میں کہا گیا کہ بیت المقدس کا دار الخلافہ بننا ہی مدینہ منورہ کی بے آبادی کا باعث بنے گا، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ احادیث ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ خلافہ، یعنی بیت الخلافہ کہیں اور بیت المقدس میں ہو جائے گا یا وہاں بن جائے گا، اور پھر ادھر مدینہ منورہ میں جنگیں یا اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائے گی۔ واللہ اعلم یہ بات ہو چکی ہے یا قیامت کے قریب اور مزید ہونے والی ہے۔ کسی معرکے میں مسلمان اور عیسائی مل کر اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ فتح کے بعد عیسائی اپنے صلیبی عقیدے کے تعصب کی وجہ سے، صلیبی مطلب جو ان کا جو کراس کا نشان ہے، اس عقیدے کے تعصب کی وجہ سے عہد شکنی کریں گے، یعنی وعدہ توڑ دیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان شدید جنگ ہوگی جس میں سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ انزی مخبر رضی اللہ عنہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذی تلول فيرفع رجل من اهل النصرانيه الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب الرجل من المسلمين فيدقه فان ذلك تغدير الروم وتجمع للملحمه رواه ابو داود حدیث صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ذی مخبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم روم کے عیسائیوں سے صلح کرو گے اور دونوں مل کر ایک اور دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہوگا، تم لوگ فتح حاصل کرو گے، غنیمت حاصل کرو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے، اور ایک ٹیلوں والے میدان میں پڑاؤ ڈالو گے، وہاں ایک عیسائی صلیب بلند کر کے کہے گا کہ صلیب کو فتح ہوئی، مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس بات پر غضبناک ہو کر عیسائی کو مارے گا، جس پر اہل روم عہد شکنی کریں گے اور دوسرے عیسائیوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کریں گے، اور دوسری طرف مسلمان تنہا رہ جائیں گے اور شہید ہوں گے۔ اللہ عالم، یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی غضبناک ہو کر صلیب کو توڑ دے گا، یعنی جو ان کا کراس کا نشان ہے اس کو صلیب کہتے ہیں، تو اس کو توڑ دے گا، تب وہ مسلمانوں کے خلاف عہد شکنی کریں گے عیسائی، اور تمام عیسائیوں کو جمع کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو واللہ عالم یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، یا ویسے تاریخ میں ایسی ہوئی ہے کچھ جنگیں جس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ جو خبر ہے یہ بعد کے لیے آنے والی ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ عن حسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ بهذا الحدیث وزاد فیہ ویسور المسلمون الى اسلحتهم فیقتلون فیقتتلون فیکرم اللہ تلک الاصابۃ بالشہادہ رواہ ابو داود۔ اس حدیث میں اضافہ کرتے ہوئے حسان بن عطیہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو اوپر ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، تو اسی حدیث ایسی حدیث وہ بھی لائے ہیں، اور اس میں الفاظ زیادہ وہ بتاتے ہیں کہ عیسائیوں کے عہد شکنی کے بعد جب وہ جنگ کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کریں گے، یعنی اپنے جو ان کے فیور کے لوگ ہوں گے، تو مسلمان جلدی جلدی اپنے ہتھیاروں کی طرف جائیں گے اور عیسائی اتحادیوں سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو شہادت کے شرف سے نوازیں گے۔ عیسائی اتحادی اس معرکے میں مسلمانوں کے خلاف 960,000 کا لشکر جرار اکٹھا کریں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کے رسول نے یہاں پر تعداد بھی بتائی ہے، اور ہو سکتا ہے یا تو پھر یہ ایکچولی ایک فگر ہو، یا ہو سکتا ہے واقعی میں اتنے ہی لوگ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہوتی ہے آپ کی وحی، ایکچولی آپ پر جو بھی بات تلقا ہوتی تھی وہ وحی کے ذریعے سے ہوتی تھی، چاہے وہ وحی خفی ہو چاہے وہ وحی جلی ہو۔ عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تكون بينكم وبين بني الاسفر خدنة فيغدرون بكم فيسيرون اليكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000 رواه ابن ماجہ حدیث صحیح۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی، پھر اہل روم تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جھنڈوں یعنی 80 ممالک کے ساتھ فوج لے کر آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، تو اسی سے پھر ملا کر کتنے بنتے ہیں؟ اگر 80 کنٹریز ہوں گے اور 80 کنٹریز کے ساتھ 12,000 فوج ہوگی، تو پھر اسی لیے یہاں پر یہ فگر دیا گیا ہے کہ 960,000 کی آرمی ہوگی جو عیسائی لے کر آئیں گے مسلمانوں کے خلاف۔ شام کے علاقے اعماق کے دابق میں رومی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اس جنگ کے بعد استنبول فتح ہوگا اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقم الساعة حتى تنزل الروم بالاعماق او بدابك فيخرج اليهم جيش من المدينه من خيار اهل الارض يومئذ فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبقوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي خلي بينكم وبين اخواننا فيقاتلونهم فينهزموا ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون ابدا فيفتتحون قسطنطينيه فبينهم يقسمون الغنائم قد ألقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم قد خلفكم في اهلكم فيخرجون وذلك باطل فاذا جاءوا والشام خرج الدجال رواه مسلم۔ طویل حدیث ہے، اور اس جنگ کے بارے میں جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ دجال ظاہر ہوگا، تو یہ آخری وقتوں میں ہوگی۔ مطلب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ رومی لشکر اعماق یا دابق میں پڑاؤ کرے گا، پھر مدینہ منورہ سے ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے گا، وہ لشکر زمین والوں میں سے بہترین لشکر ہوگا، یعنی جنگی صلاحیتوں کے اعتبار سے یا تقوی کے اعتبار سے یا دونوں اعتبار سے۔ جب دونوں لشکر یعنی مسلمان اور عیسائی صفیں باندھ لیں گے، یعنی آمنے سامنے صفیں برابر کر لیں گے، تو عیسائی مدنی مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم شامی مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ، انہوں نے ہمارے مردوں عورتوں کو غلام بنایا ہے، ہم صرف انہیں سے جنگ کریں گے۔ مدنی مسلمان کہیں گے واللہ ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے کے لیے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دونوں لشکروں یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوگی، مسلمانوں کا ایک تہائی لشکر بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، ایک تہائی لشکر مارا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین شہداء کا درجہ پائیں گے، ایک تہائی فتح پائے گا، یہ ایک تہائی مجاہد کبھی فتنے میں نہیں پڑیں گے۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کا لشکر استنبول کو فتح کرے گا، یہ لوگ فتح کے بعد اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے باندھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان پکارے گا تمہارے پیچھے اہل و عیال میں دجال آ گیا ہے۔ چنانچہ مسلمان استنبول سے نکل کر بھاگیں گے، راستے میں معلوم ہو کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے، لیکن جب شام پہنچیں گے تو دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں پر جو وضاحت دی گئی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یاد رہے کہ اعماق اور دابق دو الگ الگ مقام ہیں جو شام کے یعنی سیریا کے مشہور شہر ہیں، حلب کے قریب واقع ہیں۔ دونوں جگہوں میں سے کوئی ایک میدان جنگ بنے گا۔ ترکی آج کل مسلمانوں کے قبضے میں ہے، جو آئندہ کسی وقت عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور مسلمان قیامت سے پہلے اسے دوبارہ فتح کریں گے۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، ترکی زبان میں استنبول کو اسلامبول کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ طویل حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اس وقت جو مسلمان جنگ کے لیے آئیں گے اس میں سے ایک لشکر جو ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ سے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ استنبول شہر ہتھیاروں کے بغیر کلمہ تکبیر پڑھنے سے فتح ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت بمدینۃ جانب منہا فی البر و جانب منہا فی البحر قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقم الساعۃ حتى یغزوها 70,000 من بنی اسحاق فاذا جاؤها نزلوا فلم یقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا اله الا الله والله اكبر فيسقط احد جانبيها ثم يقول الثانيه لا اله الا الله والله اكبر فيسقط جانبها الاخر ثم يقول الثالث لا اله الا الله والله اكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموا فبينهم يقسمون المغانم اذا جاءهم الصريخ فقال ان الدجال قد خرج فيتركونا کل شئین ویرجعون رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کیا تمہیں وہ شہر معلوم ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ معلوم ہے، اور اس سے مراد ترکی کا شہر استنبول ہے جس کا پرانا نام کانسٹنٹن اوپل تھا یا قسطنطنیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بنی اسحاق میں سے 70,000 آدمی اس کے خلاف جہاد نہ کر لیں۔ جب وہ آئیں گے تو پڑاؤ ڈال دیں گے، لیکن تیر و تفنگ سے لڑائی نہیں کریں گے، یعنی ہتھیاروں سے، بلکہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر پناہ کی ایک دیوار گر پڑے گی۔ یعنی جو شہروں پہ دیوار بنی ہوتی تھی پہلے، جو شہر کی سیفٹی کے لیے بنائی جاتی، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو دوسری سمت کی دیوار بھی گر پڑے گی، پھر تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو مسلمانوں کے لیے راستہ، سارا راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جب مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک ایک پکار سنائی دے گی، دجال نکل آیا، سب مسلمان سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف چل پڑیں گے۔ دجال کے ظہور سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان 4 دن شدید خون ریز جنگ ہوگی۔ پہلے 3 دن مسلمان مغلوب اور عیسائی غالب ہوں گے، 4th day اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور عیسائیوں کو شکست ہوگی۔ یہ جنگ اس قدر خون ریز ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی خون ریز جنگ کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ 99% لوگ مارے جائیں گے۔ اس جنگ کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا، جس کی خبر لانے کے لیے مسلمان 10 آدمیوں کو گھوڑوں پر روانہ کریں گے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان الساعۃ لا تقوم حتى لا يقسم میراث ولا يفرح بغنیمۃ، ثم قال بيده هكذا ونهاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام، قلت الروم تغنی، قال نعم، قال ويكون عند ذاكم القتال ردۃ شدیدۃ فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفئ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفئ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجل الله الدائرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها حتى أن الطائرة ليمر بجسمانهم فما يقلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بنو الآبي كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا رجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم فبينهم كذلك إذا سمعوا بباس هو أكبر من ذلك فجاءهم الدريخ أن الدجال قد خلفهم في ذرارهم فيرفدون ما في أيديهم ويقبلون فيبأسون أشرف وارث طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان قيولهم هم خير فوارث على زهر الأرض يومئذ أو من خير فوارث على زهر الأرض يومئذ رواه مسلم۔ طویل حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میراث تقسیم ہوگی، نہ ہی کسی کو مال غنیمت حاصل ہونے کی خوشی ہوگی۔ یعنی جنگوں میں آدمی اتنے زیادہ مارے جائیں گے کہ میراث یا مال غنیمت لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، عیسائی اس طرف یعنی روم کی طرف مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہوں گے۔ راوی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دشمن سے تمہارا مطلب عیسائی ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا، ہاں۔ اس وقت شدید لڑائی شروع ہوگی، مسلمانوں کا ایک لشکر شہادت یا فتح کا عہد کر کے آگے بڑھے گا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید جنگ ہوگی حتیٰ کہ رات چھا جائے گی اور دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لشکر کا جنگ میں شریک ہونے والا حصہ سارے کا سارا قتل ہو جائے گا۔ دوسرے دن مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ پھر جنگ میں شہادت یا فتح کا عہد لے کر شریک ہوگا۔ رات ہو جائے گی، دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ روک دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا جنگ میں شریک ہونے والا دوسرا حصہ بھی سارے کا سارا قتل ہو جائے گا۔ تیسرے روز مسلمان پھر اپنی فوج کا ایک حصہ میدان جنگ میں بھیجیں گے جو شہادت یا فتح کا عہد کر کے جائے گا۔ شام تک لڑائی ہوگی اور دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا تیسرا حصہ بھی سارے کا سارا جنگ میں قتل ہو جائے گا۔ چوتھے روز مسلمانوں کی باقی ساری فوج جنگ میں حصہ لے گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اس روز ایسی شدید لڑائی ہوگی کہ ایسی لڑائی نہ آئندہ کوئی دیکھے گا نہ ماضی میں کسی نے دیکھی ہوگی، یعنی اتنی اموات ہوں گی۔ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر اڑنا شروع کرے گا، اسے اڑتے اڑتے موت آ جائے گی لیکن لاشیں ختم نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا، یعنی 99% لوگ مارے جائیں گے۔ ایسی حالت میں مال غنیمت کی خوشی کسے ہوگی اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جائے گی؟ اسی دوران مسلمان اس آفت سے بھی بڑی آفت کی خبر سنیں گے۔ ایک زوردار آواز آئے گی کہ ان کے پیچھے بال بچوں میں دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے پاس ہوگا چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگیں گے، یعنی جلدی جلدی۔ 10 سواروں کو ہراول دستے کے طور پر روانہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں اور ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ اس روز روئے زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین کے سواروں میں سب سے بہتر سوار ہوں گے۔ ایکچولی یہ وہ دجال کے ظہور کی نشانی ہے کہ اتنی خونریز جنگ ہوں گی یا اتنی خطرناک جنگ ہوں گی اور پے در پے مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ 3 دن تک مسلمان مسلسل شکست کھاتے رہیں گے، 4th دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح اور کامرانی سے نوازے گا، لیکن بہت زیادہ اموات ہو جائے گی اور ابھی وہ اس سے سنبھل بھی نہ پائے ہوں گے، یا فتح کی خوشخبری بھی وہ سن نہیں پائے تھے کہ اب ان کے پاس خبر آ جائے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، لہٰذا وہ واپس پلٹیں گے اور 10 گھوڑ سواروں کو وہ بھیجیں گے تاکہ جلدی جا کر اس خبر کی تصدیق کریں۔ تو وہ جو گھوڑ سوار ہوں گے جو دجال کی خبر لائیں گے، ان کو بہترین گھوڑ سوار کہا گیا ہے، یعنی وہ اچھے لوگ ہوں گے۔ چھوٹی آنکھوں، سرخ چہروں، موٹی اور چپٹی ناک والے ترکوں سے مسلمان جنگ کریں گے۔ بالوں کے جوتے اور بالوں کے لباس پہننے والی قوم کے ساتھ بھی مسلمانوں کی جنگ ہوں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقم الساعۃ حتی تقاتل الترک صغار العیون حمر الوجوہ زلف الانوف کأن وجوہہم المجان المطرقۃ ولا تقم الساعۃ حتی تقاتل قوما نعالہم الشعر۔ رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو، جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناک موٹی اور پھیلی ہوئی اور چہرے چمڑے دار ڈھال کی طرح چوڑے چوڑے ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک بھی قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کر لو جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ مسلم کی حدیث میں یلبسون الشعر، بال کے لباس پہننے والے سے تم جنگ کرو گے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، ہمارے آنے والی جنریشن کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ من مات فقط قام قیامت، کہ جس کی موت واقع ہوئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ یہ سب احادیث پڑھ کر عجیب سی اندر سے گھبراہٹ ہوتی ہے اور پھر دنیا کی بے ثباتی کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہوگی، اور یہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ واقعی میں بہت صحیح بات کہی گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر پکڑ کر کہا تھا، کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ یا ابن عمر کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، کہ اے ابن عمر اس دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم ایک اجنبی مسافر ہو، ایک راستہ گزرنے والے ہو، تم دنیا میں ایسے اجنبی کی طرح رہو۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنا اپنا دنیا میں دل لگا لیا، اس قدر دنیا میں منہمک ہے، اس قدر انوالو، اس قدر ہم کیا کہیں گے کہ اندر تک ڈوب چکے ہیں دنیا کی محبت میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی اس پرکشش چیزوں میں جو ہمیں ٹیمپٹ کرتی رہتی ہیں، اور ہم نے اپنی آخرت بھلا دی ہے۔ کتنا وقت آج ہم ضائع کرتے ہیں، کتنا وقت ہم گپ شپ میں لگاتے ہیں، کتنا وقت ہمارا کھانے پینے میں ضائع ہوتا ہے، ایک سے ایک لوازمات بنانے میں دن بھر کچن میں چلا جاتا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے میں کتنا وقت لگایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف سے اپنی زبان کو کتنا تر رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی یاد کی اور اپنے آخرت کے گھر کو کتنا یاد کیا۔ ہم دنیا کے گھر کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلسل بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس کے لیے۔ ٹھیک ہے دنیا میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن دنیا کے بندے تو نہ بن جائے نا، صرف دنیا ہی کو اپنا مقصود، اپنا ایم نہ بنا لیں۔ یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، ہمیں تو جانا ہے دوسری زندگی میں، تو اپنی آخرت کو سنوارنے والے بنیں، ہم اپنی آخرت کو بنانے والے بنیں۔ آپ خود سوچنا کہ کتنا خسارے کا سودا ہوگا، کتنا نقصان دہ سودا ہوگا کہ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت کو بگاڑ لیں۔ بھلا کوئی ایسا نادان شخص ہو سکتا ہے کہ جو چند سالہ زندگی کے عوض ہزاروں سال کی زندگی کا نقصان کر لے؟ ایک بہت اچھی کوئی بک تھی انگلش کی، اس میں ایک بہت اچھی ایک اسٹوری بتایا تھا عبرت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک شخص ایک کاریگر تھا، بہت ہی اچھا انجینئر تھا، تو ایک بڑے بلڈر نے اس کو اپنے پاس نوکری پر رکھا اور اس سے گھر بنواتا رہتا تھا۔ بہرحال بہت سال اس کو سروس کرتے ہوئے گزر گئے، وہ اپنے مالک کے لیے بلڈنگز بناتا رہا، گھر بناتا رہا۔ اب ایک دفعہ اس نے کہا کہ اب میں بہت تھک گیا ہوں اور میرا بالکل اب دل نہیں چاہتا کام کرنے کو، اب میں ایک کام سے ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں اور آرام سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے ریٹائرمنٹ دے دیجیے۔ تو مالک اسے بہت کہنے لگا کہ نہیں، تم تھوڑے دن اور جاب کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس اب بالکل میرا دل نہیں چاہتا، میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں۔ تو مالک نے کہا ٹھیک ہے، جاتے جاتے میں ایک کام کر دو، بس ایک گھر اور بنا دو، صرف ایک گھر۔ تو وہ کہتا ہے کاریگر یا جو بھی اس کا تھا، مطلب جو کام کرنے والا انجینئر یا جو بھی تھا، بہرحال گھر بنانے والا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بادل ناخواستہ اس نے حامی بھر لی، یعنی بہت ہی جان پر ادھار رکھے جیسا، سستی اور لیزی کے ساتھ اس نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے جاتے جاتے ایک کام کر دیتا ہوں، دل تو نہیں چاہ رہا ہے۔ اب بہت ہی بے دلی سے وہ گھر بناتا ہے، کوئی اس میں اس کا دل نہیں لگتا کام میں، کیونکہ اب اس کو معلوم تھا کہ مجھے ریٹائرمنٹ ہی لینی ہے، مجھے جاب چھوڑنی ہے، لہٰذا بہت ہی بے دلی سے گھر بناتا ہے، کوئی اس میں کچھ خاص چیز نہیں ہوتی، کوئی خاص چیز نہیں رکھتا، کوئی اچھی چیز نہیں لگاتا۔ جب وہ گھر ور سب بن جاتا ہے تو مالک کے پاس آ کر کہتے کہ لیجیے آپ کا آخری کام بھی میں نے کر دیا اور اب مجھے چھٹی دیجیے۔ تو مالک کہتا ہے کہ ٹھہرو، یہ جو گھر ہے میں نے تمہیں جو بنانے کے لیے دیا تھا، تم یہ اس کی چابی لو، یہ گھر میں نے تمہارے ہی لیے بنوانے لگایا۔ اب آپ سوچیں کہ اس کی اداسی، اس کے پچھتاوے کا کیا کہنا ہوگا، یعنی اس کو خود کو آزادی تھی کہ تم جیسا چاہو گھر بناؤ، لیکن اس نے اتنی سستی اور کاہلی سے، کیونکہ یہ سوچ کے کہ یہ تو میرا آخری کام ہے، اور اس نے بہت ہی کاہلی سے کام لیا اور کوئی اچھی چیز نہیں لگائی اس گھر میں، بالکل ہی سمپل سا بلکہ بیکار سا گھر بنا لیا۔ تو اب سوچے کہ وہ گھر جب اسی کو مل گیا تو وہ کتنا پچھتا رہا ہوگا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ یہ گھر میرے لیے ہے تو میں اسے کتنا اچھا نہ بناتا۔ سیم ایکزیکٹلی وہی حال ہمارا ہے آج، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دیا کہ تم جیسا چاہو اپنے آخرت کا گھر بنا لو، جتنا چاہو اس کو ڈیکوریٹ کرو، جتنا چاہو اس میں تم ساز و سامان رکھوانے کی کوشش کرو، آخرت کے گھر میں تم جتنا چاہو اس کو خوبصورت بنا سکتے ہو، جنت کے محل تمہارے لیے ہی ہے، موتیوں سے سجے ہوئے محل تمہارے لیے ہے، اس میں ایسے ساغر ہوں گے جو کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے، ایسی پیالیاں ہوں گی، ایسے وہ جام ہوں گے جس میں شربت پیش کیا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے اور اس میں چاندی کی آمیزش ہوگی، سبحان اللہ، یعنی چاندی سے نقش و نگاری کی گئی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، چاندی اور شیشے کو ملا کر بنانا بہت ہی مشکل کام ہے، ایسے خوبصورت ساغر ہوں گے۔ تو جیسا چاہو اپنے اس آخرت کے گھر کو تم بنا سکتے ہو، سنوار سکتے ہو، لیکن ہم سب سے زیادہ غافل، سب سے زیادہ سست، سب سے زیادہ لیزی اپنے اس آخرت کے گھر کے لیے۔ ہاں، دنیا کے گھر کو ہم خوب سجا رہے ہیں، خوب بنا رہے ہیں، اس کے لیے تو ہم کہاں کہاں سے چیزیں نہیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، دبئی سے فلاں چیز لے لی، تو یہاں سے وہ لے لی، تو یہاں سے وہ لے لیا، ہر بہتر سے بہتر چیز ہر جگہ سے، لیکن اگر ایک نہیں سنوارتے تو اپنے آخرت کے گھر کو نہیں سنوارتے، اس کی تو ہمیں کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے وہ انجینئر نے کیا تھا نا، کہ آخری کام اس نے بہت بے دلی سے کیا اور جب اسی کو وہ گھر مل گیا تو آپ سوچے کہ کیا اس کا حال ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے، ہم اپنی آخرت پر توجہ دیں۔ تو یہ قیامت کے پڑھ کر کوئی یہ ہنسی دل لگی کی بات نہیں ہے، یہ واقعی میں بہت بڑے دل گردے کی بات ہے کہ ہم یہ واقعات اور یہ حالت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ہم سے آسان حساب لے اور ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، آمین۔ ترکوں اور حبشیوں سے جنگ میں پہل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال دعوا الحبشہ ما ودعوکم واترکوا الترک ما ترکوکم، رواہ ابو داؤد، حدیث حسن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشیوں کو چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں، اور ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں۔ قیامت سے پہلے شروع ہونے والی بڑی جنگوں میں دمشق کا ایک آدمی بڑے کارنامے سر انجام دے گا۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الملاح مبعث الله بعاصا من الموالي من دمشق هم اكرم الارض هم اكرم الارض فرسا واجوده سلاحا يبيد الله بهم الدين رواه ابن ماجه الحاكم حديث حسن. ابو هريره رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب جنگیں شروع ہوں گی تو دمشق سے ایک اجمی شخص اٹھے گا جو سب سے بڑھ کر شہ سوار ہوگا اور اس کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرمائے گا. تو یہاں پر جنگوں کی شروعات کے وقت ایک شہ سوار کی بات کی جا رہی ہے. واللہ اعلم وہ کون ہوگا جو بہترین ہوگا. اور اسی بنا پر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگوں کی شروعات وہاں سے ہوگی, عرب ممالک سے یا دمشق سے. پھر مہدی کے بارے میں ہے, ظہور المہدیو, مہدی کا ظہور. قیامت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص عربوں پر حکومت کرے گا. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب ورجل من اهل بيتي يعطي اسمه اسمي رواه الترمذی حدیث صحیح. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے جیسا ہوگا. یہ ترمذی کی روایت ہے. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے, ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ رواہ ابو داود. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہدی کون ہیں, کب آئیں گے, کیسے آئیں گے, کون ہوں گے, کیسے ہوں گے, کہاں سے آئیں گے. کیونکہ جتنی زیادہ جھوٹی احادیث امام مہدی کے بارے میں ہیں کوئی اور ٹاپک پر ہمیں نہیں ملتی. کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ جھوٹی احادیث امام مہدی کے بارے میں ہیں. اور یہ مہدی کون ہے, بہت اہم ٹاپک ہے یہ اور بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے. بہرحال ہمیں اس میں سنی سنائی باتوں پر نہیں یقین کرنا چاہیے, جو اتھینٹک احادیث ہے ہمیں اسی کو لینا چاہیے. اور یہ جو سنی بلیفز ہم جس کو کہیں گے کہ جو صحیح مسلمان ہیں, جو اہل سنہ والجماع, جو صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہیں, وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. لیکن کس میں سے ہوں گے؟ حسن یا حسین رضی اللہ عنہما سے ہوں گے. ایک فرقہ جو ہے آپ کو معلوم ہوگا جنہوں نے غلو کیا تھا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. لیکن اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی. وہ حسن کو مانتے نہیں ہیں, وہ حسن رضی اللہ عنہ کا درجہ کم بتاتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں. ہمارے نزدیک تو دونوں اہم ہیں. بہرحال تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے امام مہدی کی, جو اللہ کی رسول نے 10 میجر سائنس بتائی ہیں. یعنی جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ 2 کیٹیگریز ہیں, اشراط الصغرا و اشراط الکبرا, کہ ایک تو جو نشانیاں ہوں گی جو سہرا ہوں گی, چھوٹی نشانیاں ہوں گی, وہ ایک ٹرینڈ کی طرح ہوگی, ہم اپنے آس پاس دیکھیں گے, یہ مائنر سائنس ہوں گی, جیسے زنا ہے, میوزک ہے, یہ سب اس کا عام ہو جانا. پھر جو بڑی نشانیاں ہیں جیسے اس میں دجال ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے, زلزلہ 3 جگہ مختلف جگہوں پر ہوگا. اور پہلی نشانی کا آنا آپ سے فرمایا کہ جیسی پہلی نشانی آئے گی اس کے فوراً بعد وہ باقی کی 9 نشانیاں ان 10 نشانیوں میں سے آنا شروع ہو جائے گی. لیکن مہدی, جو مہدی والی نشانی ہوگی امام مہدی کی قیامت سے پہلے آنے کی, تو میجر اور مائنر سائن کے بیچ میں ایکچولی یہ مہدی کی نشانی ایک لنک ہوں گی. کیونکہ وہ جو 10 نشانیاں آپ نے بتائی ہیں وہ جب ایک آئے گی تو 9 اس کے بعد فوراً آتی چلی جائے گی, ون آفٹر اندر. لیکن یہ جو مہدی, امام مہدی جب آئیں گے تو یہ میجر سائن سے پہلے اور مائنر سائن کے بعد دونوں کے بیچ کا وقفہ ہوگا, یہ دونوں کے بیچ میں ہوگا. تو جو یہ مہدی, امام مہدی کا جو کانسیپٹ ہے ان کا آنا باقی 10 کے آنے کی نشانی ہوگا. یعنی جب امام مہدی آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی 10 شروع ہونے والی ہے. کیونکہ جو مین میجر سائن ہے, پہلی شروعات دجال, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, یہ دونوں ان کی زندگی میں ہوگا. یعنی جب امام مہدی الائیو زندہ ہوں گے اسی وقت دجال بھی آئے گا, اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, امام مہدی اس وقت ہوں گے موجود. تو کون ہے یہ اور کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں مہدی کے جو معنی ہے, جو میم ہا دال یا مہدی, اور اس کا جو روٹ ہے وہی ہے جو ہدایت کا روٹ ہم پڑھتے ہیں, ہا دالیا. تو یہ ٹائٹل ہے, ایکچولی پراپر نام نہیں ہے, مہدی ٹائٹل ہے. پراپر نام محمد ہوگا اور عبداللہ کے بیٹے ہوں گے, اور بچپن سے یہ نام ہوگا ان کا. یہ نہیں کہ بعد میں کوئی لوگ دعویٰ کر دے کہ اچھا بچپن میرا نام یہ تھا, ایکس وائی زیڈ تھا اور اب میرا نام محمد ہے. نہیں, تو فادر کا نام عبداللہ ہوگا کیونکہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. میرے ہی خاندان سے ہوگا, میری ذریت سے ہوگا, یعنی بنو ہاشم سے, بنو ہاشم خاندان سے, قریش کے قبیلے سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان کا ہوں گا. تو بہرحال جو مہدی کا روٹ ہدی ہے, اور ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ مہتدی کا لفظ پڑھتے ہیں, تو ایکچولی قرآن میں مہدی کا لفظ نہیں آیا ہے, مہتدی کا لفظ ہم کو ملتا ہے. لیکن حدیث میں ہم کو پراپر ڈسکرائب کر کے بتایا گیا ہے مہدی, اور یہ لفظ اللہ کے رسول نے اپنے خلفائے راشدین کے لیے بھی استعمال کیا ہے. کیونکہ اس کو کیا ہوتا ہے, مطلب خود ایک تو گائیڈ کیا ہوا, ون ہو از گائیڈیڈ, اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی گائیڈ کرے, مہدی کا مطلب ہوتا ہے. اور یہ لفظ ہم کو سنت میں ملتا ہے, قرآن میں مہدی کا لفظ نہیں ملتا, لیکن مہتدی کا لفظ ہم کو ملتا ہے, یا اس روٹ سے اور دوسرے جتنے ورڈ نکلتے ہیں وہ بھی ہم کو ملتے ہیں. آپ سے سنیں فرمائے کہ میرے خلفائے راشدین المہدیین کی پیروی. تو یہ جو خلفائے راشدین المہدیین, یہ لفظ اللہ کے رسول نے یہاں پر بھی استعمال کیا اپنے خلفاء کے لیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کیا گیا لفظ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا ہے. تو یہ جو دم مہدی ہے, یعنی یہ ایک شخص ہوگا, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے نام رکھا ہو اپنے بیٹوں کے مہدی وغیرہ, تو وہ ایک عام پرسن, عام مہدی ہوگی. لیکن یہ جو اسپیشل مہدی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے, تو یہ ٹائٹل ہوگا, نام وہی جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا, اللہ کے رسول کے نام پر ہوگا محمد, اور فادر کا نام اللہ کے رسول کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن بھی بچ جائے قیامت آنے سے پہلے, تو دنیا ختم ہونے سے پہلے اگر ایک دن بھی باقی ہے, یعنی اب دنیا ختم ہونے کو ایک دن رہ گیا ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا, لیکن مہدی ضرور آئیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کیوں ایسا کہہ رہے ہیں, کیوں ایسا فرما رہے ہیں, یعنی اس بات کو, اس خبر کو یقینی بنانے کے لیے اللہ کے رسول ایسا کہہ رہے ہیں. یعنی قیامت کا آنا یقینی ہے, اور اسی طرح سے امام مہدی کا آنا بھی یقینی ہے. یعنی یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مہدی نہ آئے. یعنی ایک مین سائن میں سے ہے یہ, قیامت کی نشانیوں میں سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں تقریباً 30 ایسے جھوٹے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. 79 میں بھی ایک شخص تھا, اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا, اور اس نے حرم کو کیپچر کر لیا تھا, اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا, اور دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. تو یہ مہدی ایسے نہیں ہوں گے کہ یہ جو لوگوں کو مار دھاڑ کر اور خود سے دعویٰ کر دیں کہ میں مہدی ہوں. اس کے بارے میں اسکالرز جو کہتے ہیں کہ یہ مہدی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود ان کو لے آئے گا, وہ رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ کے طرف, اور اس سے پہلے ان کو کوئی ویسے پہچانے گا نہیں. یعنی ان کی جو ینگ ایج ہوگی, تو پوری جوانی تک ان کو کوئی ویسے نہیں پہچانے گا, لیکن جب ان کی اس ایج میں وہ پہنچیں گے, جب وہ خلافت سنبھال سکتے ہوں, تب اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرے گا. یعنی اس سے پہلے وہ سمجھے ان نون پرسن کے جیسے ہوں گے. تو یہ جو آج کل جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا, ابھی تک کہا رہے تھے کہ 30 سے زیادہ لوگ گزرے ہیں جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مہدی تھے, لیکن یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. اب کیا نشانی بتائی اللہ کے رسول نے کہ کون ہوں گے, اہل بیت میں سے ہوں گے, بنو ہاشم میں سے ہوں گے, قریش میں سے ہوں گے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. پھر دوسری بات کیا ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے آنے سے پہلے زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی, کہیں پر عدل اور انصاف نہیں ہوگا. تو ان کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ ظلم ختم ہو جائے گا اور عدل قائم ہو جائے گا, یعنی وہ ہسٹری کو چینج کر دیں گے بالکل. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے آئیں گے اور کس کی ذریت سے ہوگی, کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو ذریت ہے وہ دو لوگوں سے چلی ہے, حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. تو جو سنی بلیوز ہے, یعنی جو صحیح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, وہ لوگ اس میں کے زیادہ تر اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ حسن رضی اللہ عنہ کے لینیج میں سے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ حسن رضی اللہ عنہ نے, ان کو جب خلافت ملی تھی علی رضی اللہ عنہ کے بعد, تو جب انہوں نے دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ادھر اپنی خلافت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف بہت سارے لوگوں نے, ایک پورے ایریے کے لوگوں نے حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے, ان کو بیعت دے دی ہے, تو تب انہوں نے دیکھا کہ یہ جنگ جاری رہے گی, کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے چل رہی تھی جنگیں, اور تقریباً کئی ہزار مسلمان اب تک کے مارے جا چکے تھے وہ جنگوں میں. تو انہوں نے ان جنگوں کو ختم کرنے کے لیے, پیس اور ٹریٹی قائم کرنے کے لیے, وہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے. انہوں نے خلافہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں چھوڑ دی, اور خود وہاں سے واپس ریٹرن ہو گئے اس کو چھوڑ کر, خلافت کو چھوڑ کر. اس لیے جو ایک سیکٹ ہے, جو ایک پولیٹیکلی سیکٹ ہے, وہ حسن رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت زبردستی معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو وہ اس بنا پر حسن رضی اللہ عنہ پر غصے میں ہیں اور حسن رضی اللہ عنہ کو زیادہ اچھا نہیں مانتے ہیں, وہ صرف حسین کو مانتے ہیں رضی اللہ عنہ کو. تو بہرحال حسین رضی اللہ عنہ نے دوسرا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا کہ انہوں نے خلافت ایسے شخص سے ہٹانے کی کوشش کی تھی جو اس کا اہل نہیں تھا, اور اس لیے وہ نکلے تھے چند لوگوں کو لے کر اور کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے ان کو وعدہ کر کے بلایا کہ آپ آئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن جب یہ پہنچے وہاں پر تو کوئی ایک سنگل پرسن بھی نہیں نکلا ان کی مدد کے لیے. اور پھر یزید کی آرمی نے ان پر اٹیک کیا تھا اور یہ سب لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا. اور یزید کو جب پتہ چلا تو یزید نے یہی کہا تھا کہ میں نے واللہ تم کو مارنے کا حکم نہیں دیا تھا, میں نے کہا تھا کہ تم صرف ان کو روک دو یہاں آنے سے, مارنے کا نہیں کہا تھا, جس نے انہیں مارا ہے اس کا وبال انہی پر ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی کرٹیکل وہ ہے ٹاپک اور بہت اس میں کنٹروورسی ہے. اس کو ہم چھوڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے جو حق پر تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جو نواسے رسول تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے اور جن سے اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے, پتہ نہیں لوگوں نے ان کو کیسے ایسا شہید کر دیا. بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے وہ. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ امام مہدی حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ان کے لینیئنس سے ہوں گے. کیوں؟ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے اور ایکچولی یہ حدیث اللہ کے رسول کی نہیں ہے, ابو داؤد میں ہے حدیث, علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور پھر وہ بعد میں حدیث بیان کرتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی یہ رضی اللہ عنہ نیریٹ کرے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حسن کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے. سید کہتے ہیں لیڈر کو, سردار کو. اور آپ علی رضی اللہ عنہ کہ یہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سید بنے گا, سردار بنے گا. پھر بخاری میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبے کے دوران خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حسن فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکل کر آ رہے ہیں, چھوٹے سے بچے تھے 3 سال کے شاید, اور انہوں نے لمبا کرتا پہنا ہوا ہے کہ وہ کرتا ان کے پیروں میں آ رہا تھا. تو جب وہ چلتے چلتے پیر ان کے, ظاہر سے چھوٹا 2 سال یا 2.5 سال کے ہوں گے, 3 سال کے ہوں گے واللہ عالم, لیکن بہت چھوٹے تھے. تو ایسے لڑھکتے لڑھکتے جیسے چلتے ہوئے آ رہے تھے اور وہ کرتا ان کے پیروں میں آ گیا تو وہ گر گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد میں, خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر نیچے آئے, ان کو گود میں لیا اور اپنے ساتھ اپنے آرمز پر اپنے ہاتھ پر بٹھایا اور ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا, انگلی کی طرف سے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ, یعنی حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان ابنی ھذا سید, ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے یا یہ میرا بیٹا سردار بنے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وجہ سے امت کے 2 گروہوں میں جنگ بندی یعنی امن کروائے گا, یونیٹی پیس, یعنی امت میں ان کی وجہ سے پیس اور امن قائم ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سال گزرنے کے بعد, یعنی تقریباً 35 سال 35 ایئرز گزرے, حسن رضی اللہ عنہ نے جب ان کو خلیفہ بنایا گیا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد, اور وہ 6 مہینے یا 4 مہینے کچھ خلیفہ رہے اور پھر اب ان کو لگ رہا تھا کہ پھر جنگ ہوں گی آپس میں مسلمانوں ہی کی, تو انہوں نے خلافت سے ریٹائرمنٹ لے لی, دستبردار ہو گئے, چھوڑ دیا خلافت کو. اور انہوں نے کہا کہ بس اب کوئی جنگ نہیں ہوگی, نو مور جنگ, آپس میں مسلمانوں میں اب کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہ خلافت چھوڑتا ہوں امن قائم کرنے کے لیے. اور وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں. اس بنا پر پھر اب یہ حدیث ہم کو بخاری میں ملتی ہے اور اسی حدیث کی بنا پر علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا, یعنی وہی پرانی بات پر ہم آتے ہیں جو اوپر ہم نے پڑھی, کہ ان کو دیکھ کر ان کی طرف پوائنٹ کر کے علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہوگا جو سردار بنے گا, جو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے کسٹم میں اور مینرز میں, ہر طرح کی مشابہت ہے لیکن فزیکل نہیں بتا رہے ہیں, یہاں کسٹم اور مینرز میں کہا جا رہا ہے. اور اسی بنا پر ابن القیم رحمہ اللہ جو کہ ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی اس کی مطلب ایکسپلینیشن دی ہے, لاجک سے انہوں نے بتایا ہے اور بہت اچھی اس کی انہوں نے حکمت بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت دے دی تھی, یعنی وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے, حالانکہ خلافت ان کو ملی تھی, مسلمانوں نے بیعت کی تھی ان کے ہاتھ پر باقاعدہ اور اصل صحیح خلیفہ وہی تھے, لیکن انہوں نے ٹریٹی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر امن کی وجہ سے اپنی خلافت دے دی معاویہ رضی اللہ عنہ کو. تو اللہ تعالیٰ اسی بنا پر ان کی لینیج میں سے, ان کے خاندان میں سے ہی مہدی کو پیدا کرے گا, تاکہ وہ جو خلافت دی گئی تھی اب بدلے میں وہ دوسرے ان کو یہ اب خلافت دی جائے. جیسے کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جب تم اللہ کی خاطر کوئی چیز تم دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر لوٹا دیتا ہے یا بہتر لوٹائے گا. تو یہ بہت ہی بہترین لاجک انہوں نے بہت ہی بیوٹیفل ایکچولی دیکھا جائے تو اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے حسن رضی اللہ عنہ کے ہی خاندان سے, وہ ان کے لینیئٹ سے ہی یہ امام مہدی ہوں گے. یہ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے. تو بہرحال اس سے زیادہ تر اسکالرس یہی پھر سمجھتے ہیں کہ یہ جو امام مہدی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے, یعنی کیونکہ آپ کے تو دو بیٹے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے, تو ان دو میں سے کس کی ذریت میں سے ہوں گے امام مہدی. تو زیادہ جو صحیح رائے نظر آتی ہے, اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ حاضر سیدی, یعنی جو میرا بیٹا حسن ہے یہ سردار ہوگا, اور ان کو خلافت ملی تھی لیکن وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے, لہذا اب خلافت انہی کے لینیج میں امام مہدی کو ملے گی انشاءاللہ. اچھا کیسے ہوں گے وہ بھی ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ان کی فزیکل جو لک ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے کہ کیسے ہوں گے وہ. تو کشادہ پیشانی مسند احمد کی حدیث ہے, ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں مزید آگے حدیث کو پڑھیں گے, لیکن پہلے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ مسند احمد میں یہ موجود ہے کہ ان کی ناک کھڑی ہوں گی اور پیشانی کشادہ ہوگی. تو یہ عربوں کے درمیان یہ بات خوبصورتی کے نشانے سمجھی جاتی تھی کہ جس کی ناک ستواں ہو, یعنی اسٹریٹ سیدھی ناک ہو, کھڑی ناک جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, اور پیشانی کشادہ ہو, تو وہ اس کو ایک طرح سے پرفیکشن کی نشانی سمجھتے تھے اور خوبصورتی کی نشانی سمجھتے تھے عرب کے لوگ اس کو. دی اونلی بس فزیکلی یہ ایک نشانی بتائی گئی ہے. اس کے علاوہ جتنی تمام احادیث ہیں ان کے فزیکل لک کے بارے میں کہ وہ کیسے دکھتے تھے, کیسے دکھیں گے, کیسے ہوں گے وہ امام مہدی, یا ان کا نقشہ کیسا ہوگا, یا ان کا ظاہری حلیہ کیسا ہوگا, تو صرف یہ سنگل حدیث ہمیں ملتی ہے جو صحیح اور اوتھینٹک ہے. اس کے علاوہ جتنی احادیث ہیں سب کی سب ان اوتھینٹک, من گھڑت بلکہ فیبریکیٹڈ ہیں, اور اس میں اتنی ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث لوگوں نے لائے ہیں, کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں ان کے ظاہری حلیے کے بارے میں. تو بہرحال یہ صرف ایک صحیح حدیث ہے, اس لیے ہم کو صحیح اور اوتھینٹک احادیث کو ہی لینا چاہیے کہ ان کی ناک کھڑی ہوگی اور ان کی جو پیشانی ہوگی کشادہ ہوگی, وائٹ فور ہیڈ کہا گیا ان کو, یعنی ایک طرح سے کشادہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, یا پھر بالکل وائٹ یعنی سفید واضح کلیئر. تو کیونکہ یہ جو ان کا جو معاملہ ہے یہ ایکچولی بہت کنٹروورشل معاملہ ہے, یہ جو واقعات ہے, کیونکہ 100 سے زیادہ ہم کو اس میں فیبریکیٹڈ احادیث ملتی ہیں مہدی کے تعلق سے, جس میں ان کا حلیہ بتایا گیا, کون ہوں گے, یہ سب بتایا گیا ہے, کیونکہ بہت سارے گروپس نے اس زمانے میں اپنے آپ کو اس کے فیور میں لانے کے لیے یا اپنے آپ کو مہدی ظاہر کرنے کے لیے پولیٹیکلی کچھ لوگوں نے اس بارے میں بہت سارے چینجز کیے, اور اپنے مقصد کے لیے, اپنی سیاست کے لیے, اپنی بات کو نمایاں کرنے کے لیے خود کو مہدی ظاہر کیا. تو لہٰذا اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے, محتاط رہنا چاہیے. اور اسپرچولی ان کا کریکٹر جو بتایا گیا, ان کا جو کریکٹرسٹک ہے کہ اہل البیت میں سے ہوں گے, ان کے لیے ایک رات ہی میں سب چینج کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ایک رات میں ایسا چینج کر دے گا یا وہ ایسے چینج ہو جائیں گے کہ بہت ہی پائس وہ بن جائیں گے, یعنی پہلے سے ویسے متقی نہیں ہوں گے, واللہ عالم. ابن کثیر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ پہلے سے وہ پائس یا متقی یا بہت حافظ اور عالم نہیں ہوگے. ایک ہو سکتا ہے نارمل پرسن ہو, دیندار ہو, یا سب کچھ ہو, نیک سوال ہے, سب کچھ ہو, لیکن اسپیشلی اللہ تعالیٰ ان کے لیے یصلح کا لفظ آتا ہے کہ کوئی بچپن سے کوئی نشانی لے کر نہیں آئیں گے وہ, یا بچپن سے حافظ اور عالم نہیں ہوگے, بچپن سے کوئی متقی یا مفتی نہیں ہوگے. کوئی ایک رات ایسی ہوگی جس میں ان کے اندر ایسا چینج آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ پلٹیں گے, رجوع کریں گے, پھر ان سے بڑھ کر کہا جاتا ہے کہ کوئی متقی نہیں ہوگا زمین پر, اور ان سے بڑھ کر کوئی نیک اور صالح نہیں ہوگا, اور پوری زمین پر جو ظلم ہوگا اس کو وہ ختم کر دیں گے. کب آئیں گے یہ بھی کوئی نہیں جانتا, کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سال آئیں گے, اگلے سال آئیں گے, 100 سال کے بعد آئیں گے. بہت سارے لوگوں نے اس پر آرٹیکلز لکھے ہیں, کچھ لوگوں نے یہاں تک پریڈکٹ کیا تھا کہ اچھا اگلے سال آنے والے امام مہدی, اچھا 2 سال بعد آنے والے ہیں. تو ایسا جتنے بھی لوگوں نے لکھا ہے تو ایکچولی دیکھا جائے تو وہ جھوٹے ہیں, کیونکہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا, اس کا کوئی وقت نہیں بتایا گیا, بس وہ قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا, اور ان کے آنے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا ظہور ہوگا. تو کوئی نہیں جانتا, صرف اللہ جانتا ہے. کل کی بات غیب کی کس کو بھی خبر نہیں ہے, تو لہذا کب آئیں گے یہ نہیں پتا ہے. کس جگہ سے آئیں گے تو ہم کو خراسان کا یا کچھ ذکر ملتا ہے, انشاءاللہ وہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے احادیث کو سامنے رکھ کر. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھارنے والے بنیں، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگانے والے بنیں، تاکہ ہمارا آخرت کا گھر سنور سکے اور اپنے آخرت کے گھر کے لیے ہم سامان اور توشہ تیار کرنے والے بنیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.